मोरखा 17 जीहाज सन 1424 हिजरी मुताबिक 9 जनवरी सन 2040। चौबीसवां पारा सूरे हामीम सा शुरू, यानी फुसिलत शुरू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فأعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا إليه واستغفروا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ آمنت بالله صدق الله العظيم
آه ہی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ حامیم سجدہ اس کے اور بھی کئی نام ہیں ایک نام اس کا سورہ فصلت ہے اور ایک نام اس کا سورہ مصابیح بھی ہے کیونکہ فصلت دوسری آیت میں ہے اور مصابیح یہ آیت نمبر 12 میں ہے لہذا ان سے بھی اس کا نام کلیکٹ دیا گیا ہے اس سورت میں 6 رکوع 54 آیتیں 54 verses 796 کلمے 796 words 3,350 حروف 3,350 letters اس سورت کے اندر ہے یہ اس کا شان نزول اس کا کرائٹیریا آپ معلوم کریں بائن اس سورت کا مفہوم کیا چیز خاص طور سے ڈسکس کی گئی ہے یہ سورت بہرحال مکی ہے سورت کی تلاوت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ
قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہوا اور اس کی بلاغت، فصاحت، لٹریری پہلو، اس کے مفہوم سے لوگ بڑے متاثر ہونے لگے، تو مشرکین نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں اس بات کو پاس کیا گیا کہ قرآن پاک جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو ایسا کرو کہ ان کے پاس جا کر کے زور زور سے چلانا شروع کر دو، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو نہ سن سکیں، کچھ بھی شرارت کرو، ہنگامہ کرو کہ قرآن پاک کی تلاوت رک جائے. اسی کو قرآن پاک میں آگے چل کر کے آگے والے رکوع میں آ رہا ہے کہ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اور کافی بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ شور و غوغا کرو، شاید تم یوں ہی غالب آ جاؤ. آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، آگے آئے گا. لیکن قرآن پاک اپنی تاثیر بیان کے لحاظ سے دلوں میں اترتا جاتا، اتفاق آئی اس کے اوپر مجھے رحم آتا ہے. جب میں ایک ساتھ سال میں کئی زبان نہیں بول سکتا نا، مسئلہ یہ ہے قرآن پاک اڑ رہا ہے، صحابہ کرام تلاوت کر رہے ہیں، صاحب قرآن تلاوت کر رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کرم سے قرآن پاک کی تلاوت کی جو لذت لوگوں کو ملی ہوگی، دنیا کے وہ کان بڑے مبارک ہیں جنہوں نے اس کو سنا ہے. تو اس سے پہلے میں نے سنایا ہے نا طفیل دوسی کا واقعہ سنا چکا ہوں. طفیل دوسی یمن کے بہت امیر ترین اور شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ابو جہل کے بڑے اچھے دوست تھے. شروع میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد دین کی تعلیم اور تبلیغ اور دعوت دینا شروع کیا، تو پہلے تو ان لوگوں نے سمجھا کہ چند دن کی بات ہے، ختم ہو جائے گی، لہذا اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن جب ایک مہینہ، دو مہینہ، ایک سال، دو سال، چھ سال گزر گیا تو اب فکر ان کو لائق ہو گئی کہ یار یہ مسئلہ اب ٹلنے والا نہیں ہے، تو بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے. تو پہلے تو بڑی شرارتیں کہ مارا پیٹا، یہ کیا وہ کیا، اور یہ بندی لگا دی کہ حج کے موقع پر جتنے راستے ہیں مکہ مکرمہ میں آنے کے ان پر آدمیوں کو بیٹھا دو، تاکہ جتنے لوگ باہر جائیں ڈیلیگیشنز ان کو جا کر کے بتاؤ کہ دیکھو فلاں سے نہ ملنا پڑا، ایسا ہے ویسا، معاذ اللہ رب العالمین ساحر ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ ربی، ساری باتیں. تو جتنا ان لوگوں نے تدبیریں کی اتنی وہ تدبیر الٹی ہوتی رہی ہے. نہیں جائیں گے، لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ اسے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جہاد اور غزوات کی بنیاد پر ایام حج کو ٹال بھی دیا کرتے تھے، روزوں کو بھی ٹال دیتے تھے. حج کرتے تھے ضرور، حج تو فکس ہر مہینے میں اس میں ذیل میں تھا، لیکن جب ان مرضی آئی کبھی تھوڑا ادھر کر دیا، تھوڑا ادھر کر دیا. اسلام نے آ کر کے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا اور فکس کر دیا کہ حج انہی ایام میں ہوگا، آٹھ سے شروع ہو کر کے بارہ پر ایام حج ختم ہو جاتے ہیں. یہ پوری اس کی صورتحال. بہر تو جتنی بھی ہوتی نہ ہی ہوتی اللہ نے تو خیلی اسی کو بہر سب بہر اچھا کرنا ہے، تو خیلی اسی جامعہ سے کیا کر گیا ہے، اور رات سے رات بھر ابو جہل تو خیلی اسی کو پیاتا تھا اور ہر طریقے سے کنوینس کرنے کی کوشش کی، تو خیلی دوسری صورتحال ہوئی کہ اب یہ گئے تواف کرنے کی تو کانوں میں مٹھو سے مل جاتی آواز چلا جاتا اور اسی میں ہی بات اللہ کا شکرانہ دستہ ہے. اور کتنی بڑی بڑی ہو جائے تو بڑی بات اس کو اب تلاوت قرآن پاک سنائی پڑے تو دعاؤں اور نہ پہلے سے اب عشاء سے اٹھنا زبان کا عارف ہو رہا ہے تو ایسے ویسے برخاست اور اس لوگ جو عجیب ہے کہ یہ دماغ نہ چلایا جاتا ہے ان کا پکار بول کے پہلے آنے پھر نہیں بدوا گھس گئی اسی صلی اللہ رسول اللہ استاد ہو کر اپنے اور تحریر بچ گئے ادھر سے حضور آگے آگے پیچھے پیچھے دبے قدموں چلے جا رہے ہیں حضور نے پہنچ کر کے گھر کا دروازہ بند کیا ادھر بند کیا ادھر ناک ہو گئی تو ذرا دروازہ کھول دیا کیا بات ہے وہ ذرا پڑھ رہے تھے ذرا دوبارہ پڑھ دیجیے کچھ اور پھر اللہ کے رسول نے تلاوت فرمائی جھک گئے اور فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر کے حلقہ بگوشی اسلام ہو گئی بتایا بھی کہ ابو جہل نے مجھ کو آپ کے تعلق سے یوں بنایا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے دوسری نے حضور سے کہا کہ اللہ مجھے اجازت دیجیے میں قبیلے میں جا کر کے دین کی دعوت دوں حضور نے فرمایا ابھی چھ میں جاؤ جلدی لو کیونکہ جب ایک بیک لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی تمہارے بہت بڑے دشمن ہو جائیں گے رحمۃ اللہ مجھ سے لوگ بہت مانوس ہیں میری بات سنیں گے حضور نے فرمایا اگر تمہاری یہی خواہش ہوتی جاؤں جو یہ گئے قبیلے میں اعلان کیا پورے قبیلے حالان کے رئیس تھے یہ سردار تھے پورے قبیلے والے ان کے بہت پھر لوٹ کر کے حضور کے پاس آئے شکایت حضور نے فرمایا میں نے تم سے پہلے کہا تھا پھر آہستہ آہستہ یکا دکا لوگ پورا قبیلے دوست مشرق پیسہ تجھے قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اسلوب بیان تھا مشرقین صرف یہ چاہتا کہ یہ جو قرآن ہے اس لوگوں پہنچ نہ سکے اس لیے کہ پہنچے گا تو ہماری جتنی بھی پابندیاں ہیں بنے ہیں یہ کام نہ آ سکے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا دیکھیں ابھی سورت شروع ہوئی اور شروع ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس کا کلیریفیکیشن کرنا پڑا کہ کیا ہے یہ تنزیل من الرحمن الرحیم یہ بڑے رحم والے مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے کیا وجہ تھی کیوں آخر یہ کلیریفیکیشن کرنا پڑا اس لیے کہ تاکہ یہ جو عوام کے درمیان لوگوں کے درمیان یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ تو جادو کا کلام ہے اس کا کلام ہے وہ ہے یہ ہے دنیا بھر کی منفی باتیں پیش کی جا رہی ہیں یہ لوگوں کے دماغ میں اتر جائے کہ یہ نہ جادو ہے نہ کہانت ہے نہ جھوٹ ہے نہ فریب ہے نہ کچھ ہے دراصل یہ اللہ کا کلام ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتر اور اگر قرآن سننے کے باوجود بھی وہ قرآن کی معرفت اور اس کی حقانیت کا قائل نہیں ہو پا رہا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن نے اسے عاقل نہیں کہا اسے غیر عاقل کہا ہے اس لیے کہ لقول عالمون علم والا وہ ہوتا ہے جو قرآن کی حقانیت کا قائل یہ قرآن کا اسلوب بشیرا و نذیرا یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے اور یہ قرآن ڈر بھی سناتا ہے دونوں باتیں تو یہ دونوں باتیں ہیں قرآن کی قرآن بشارت بھی دیتا ہے قرآن ڈر بھی سناتا ہے اب دیکھیں ذرا سا ان دونوں الفاظ کی صفتی حیثیت دیکھ لیجیے سیم یہی الفاظ رسول کریم کی صفت بیان فرمائے گئے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سیم یہی ورڈ ہے رسول بھی بشارت دینے والے قرآن بھی بشارت دینے والا رسول بھی ڈر سنانے والے قرآن بھی ڈر سنانے والا فہم لا یسمعون تو ان میں اکثر نے تو منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہے انداز عجیب سی بات ہے حالانکہ قرآن توحید ہی رکھ پائے گا سب سے پہلا دس قرآن نے کیا دیا ہے توحید کے بارے میں تاکہ ان کے نظریات سدھر جائیں اور جب عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی تو اس وقت عمل کی اصلاح بڑی آسان ہو جاتی ہے اور جب عقیدے کی منزل پر متحد ہو جائے گی پوری قوم تو پھر اس میں عملی اصلاح کا معاملہ درست کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. اس لیے سب سے پہلے قرآن نے عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی اور توحید کا درس دیا. لیکن بات یہی ہے کہ وہ زمانے سے جن بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے یک بیک ان کے سامنے ایک نیا انقلابی جب نعرہ پہنچا اب وہ دو باتیں ان کی نگاہوں کے سامنے تھیں, یا تو اس کو بے چون و چرا مان لیں یا تو شدت سے اس کی مخالفت کریں. اور یہ فطری تقاضا ہے کہ بندہ انہی دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے جب کوئی چیز یک بیک نگاہوں کے سامنے آتی ہے. تو جن کے دماغ روشن تھے, دل کھلا ہوا تھا, عقل بالغ تھی, انہوں نے تو بغیر کسی ہیل و حدت کے فوراً مان لیا. اور جن کے دماغ بند تھے تو انہوں نے تو اس کے خلاف سخت ترین ماحول سازی کرنی شروع کر. وقالوا قلوبنا في يقين مما ترون عليه ترون عليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل اننا عاملون. یہ مشرکین کا جواب ہے حضور کو. قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے ہم نے اتارا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, یہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے, اس کے اندر تفصیلی آیتیں ہیں, قرآن عربی زبان میں اتارا گیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ حاصل کرو, اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سنو اس کو. تو انہوں نے کہا اکنا, غلاف کو بولتے ہیں. وہ قالو قلوبنا فی اکنا, ہر دل غلاف ہے. جب کوئی چیز کورڈ ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز جلدی داخل نہیں ہو سکتی ہے, غلاف. اس بات سے جس کی طرف تمہیں بلاتے ہو, جو ہمارا دل غلاف ہے تو کہیں تمہاری بات سنے گا. نمبر ایک. نمبر دو, وفی آذاننا وقر. وقر کہتے ہیں ٹھیٹھی کو, دو چیز اوپر ڈھکن کے طرف لگائی جاتی ہے. تو وہ ٹھیٹھی ہمارے کانوں میں پڑی ہوئی ہے, دو بات ہو گئی. اور پھر وَمِن بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حجاب, اور ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے. فَعَمَلْ اِنَّنَا عَمِلُ. یہ دیکھو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم اپنا کام کرو, اننا عاملون, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, بات مانیں گے نہیں, تم اپنا کام کرو, تمہارا کام جو ہے نا کرتے رہو, ہم تمہاری بات کا ماننے والے, ہمارا کام جو ہے ہم کرتے رہیں گے. ہنگامہ آرائی, اختلاف, مارپیٹ, مخالفت, راستہ بند کرنا, راستے میں کانٹے بچھانا, لوگوں کو مارنا پیٹنا, تمہاری جان کے لالے کر دینا, ہمارا کام ہی ہم کرتے رہیں گے. قرآن کے بعد ہنگامہ کرنا, اپنا کام کرتے رہیں. ان تین چیزوں پر آپ نے غور کیا, اکنا, وقر اور حجاب کے تعلق سے. ہمارے دل غلاف میں ہیں, ہمارے کانوں میں ٹھیٹیاں پڑی ہوئی ہیں, اور ہمارے تمہارے درمیان حجاب ہے. ان کو ذرا غور سے دیکھیں کہ کفر کا رسوخ اور مضبوطی ان کی اتنی تھی کہ نگاہوں کے سامنے وہی اتر رہی ہے اور معجزات دیکھ رہے ہیں, جواب بن نہیں پا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنی نخوت اور اپنے کبر و غرور میں ایسا ایٹھے ہوئے ہیں کہ محمد تم جو کچھ بھی کہہ ڈالو ہم اسے قبول کرنے والے نہیں. اس طرح میں ان تینوں الفاظ کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم کچھ بھی کہو ہم ماننے والے نہیں. یہ ہمارے کان بہرے ہیں, کیا مطلب بہرے تھے وہ لوگ؟ نہیں. ہمارے کانوں میں ٹھیٹیاں پڑی, کیا مطلب کانوں میں ٹھیٹیاں پڑی؟ تو نہیں, تم کچھ کہو ہم سنیں گے, تم کچھ کہو مانیں گے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کس انداز میں کہا ہے, کیا ہے وہ, کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, یہ اندھے ہیں, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا, ان کے دلوں پر غلاف پڑ گیا ہے. قرآن صاف ہے. اور اس کو کئی جگہ قرآن مقدس میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا. وَمِن بَيْنَا وَبَيْنَكَ حِجَاب, حجاب سے کیا مراد یہاں پہ ہے؟ کیا ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی پردہ ہے؟ نہیں، یہ پردہ دراصل فکری اور اعتقاد کا پردہ ہے کہ تم نے اپنی پرانی روایتوں کو توڑ دیا ہے، بلکہ یہ بھی روایت دکھا رہی ہے آگے چل کر گئی، اور ان روایتوں کو توڑ کر کے ایک نیا مذہب پیش کر رہے ہو، تو یہ تو بڑی بڑے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. یہ سب محاوراتی الفاظ ہیں، یہ سب محاوراتی الفاظ ہیں، اپنی زبان میں نہیں بولتے ہیں کہ خلیجیں بڑھ گئی. خلیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے تمہارے درمیان دیوار پیدا ہو گئی. کیا مطلب دیوار بنا دی گئی ہے؟ نہیں، سب اصطلاحی الفاظ ہے، ٹیکنیکل ورڈ ہے جو محاورے سے استعمال کیے جاتے ہیں. اور انما انا بشر مثلکم، میں اعلیٰ ترجمہ کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں گے، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں. ایسا لطیف ترجمہ فرماتے ہیں خدا کی قسم، آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اسی سے معافی مانگو، اور خرابی ہے شرک والوں کو. ذرا بہت توجہ تھوڑا کیجیے گا. قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تم جیسا ہوں. اس کی کیا ضرورت پڑ گئی یہاں پہ؟ اس آیت کی یہاں کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا نا کہ اوپر جو تین ورڈ ٹیکنیکل ورڈ گزرے ہوئے ان کو دماغ میں رکھیے گا، کنا، حجاب، اور کیا کہا ہے؟ وقر. کیا کہا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر رب کریم کو کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا تو کسی فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا، کسی فرشتوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ آتا، یا کہ کسی ایسی مخلوق سے اس کا تعلق ہوتا جو ماورائی فطرت کی حامل ہوتی. تم تو ہم جیسے ہو. ایک بات یہ، ادھر رسول کریم فرما رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے درمیان حجاب کیا ہے؟ کیسا حجاب؟ ارے بھائی، تم بھی آدمی، میں بھی آدمی، تمہارے ساتھ بھی زندگی کی ضروریات ہیں، میرے ساتھ بھی زندگی کی ضروریات ہیں، تو حجاب کیسا ہے؟ تم حجاب کا بہانہ بنا کر کے ایمان نہ لانے کی سازشیں کر رہے ہو. حجاب کیسا میرے تیرے درمیان ہے؟ کوئی حجاب نہیں ہے. میری بات سنو، میری بات کو مانو. تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو آئے تھے میں نے مانا بشر مثل کو، کس ماحول میں اتری ہے؟ یہاں پہ ماحول یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، تم حجاب کی بات نہ کیا کرو، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں کہ میں ورائی مخلوق ہوں کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو، سن نہیں سکتے ہو، جان نہیں سکتے ہو، تم میری باتیں کیسے سنو گے، میرے قول پر عمل کیسے کرو گے، بلکہ میں تو تمہارے ہی قبائل سے، تمہارے ہی گروہ سے، تمہاری ہی زمین پہ پیدا ہونے والا بشر ہوں، بشری تقاضے تیرے ساتھ، بشری تقاضے میرے ساتھ بھی ہیں. فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ اس امتیاز کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ نے مجھے وہ امتیازی خصوصیات عطا فرمائے کہ رب کریم میرے پاس وہی اتارتا ہے. تو ان باتوں کو تم سنو اور حجاب کی باتوں کو ختم کر دو. سنو، بات سمجھا گیا آپ کو؟ حجاب کی باتوں کو ختم کرو، کوئی حجاب نہیں. ہاں، جنات ہوتا تو حجاب ہو سکتا تھا، فرشتہ ہوتا تو حجاب ہو سکتا تھا، کسی اور مخلوق سے تعلق ہوتا تو حجاب ہو سکتا تھا، مگر میں تو بشر ہوں. لیکن اب بشریت کا معاملہ، اس تعلق سے جو امت کا اتفاق ہے کہ حضور بے شک بشر ہیں، اور اگر کوئی حضور کی بشریت کا انکار کرے تو ایمان سے خارج ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ بے شک حضور بشر ہے. اور یہ حضور کی بشریت حضور کے لیے معجزہ ہے، حضور کی بشریت حضور کے لیے معجزہ ہے کہ وہ سارے اعمال جو ایک بشر سے صادر نہیں ہو سکتے وہ آپ سے صادر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور باوجود ہے کہ آپ بشر ہیں. مثلا بگلے کی بھاگیوں سے چشمے کا ابل جانا، بگلیوں کی بھاگیوں سے چشمے کا ابل جانا، غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ نے شکایت کی، رسول اللہ سخت ترین گرمی، حضور کچھ نہیں رہ گیا ہے، پیاس سے لوگ بلبلا اٹھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا لاؤ، جس کے پاس جتنا بھی تھوڑا موڑا پانی ہو پیالے میں رکھ کر کے لے آؤ. پانی لے کر کے پیالے میں حضور کے سامنے رکھا گیا، دست انور اس کے اندر ڈالا. رابی کہتے ہیں کہ انگلیوں کی گھائیوں, اس کو گھائی بولتے ہیں, انگلیوں کی گھائیوں سے چشمے ابل رہے تھے اور لوگ پیتے چلے جا رہے ہیں, سیراب ہو رہے ہیں, درخت بلانے پر حاضر ہوا چلا جا رہا ہے, ہرنی شکایت لا رہی ہے, بگڑا ہوا اونٹ بات کر رہا ہے اور حضور اس کو سمجھا رہے ہیں, درس دے رہے ہیں, دیکھ تو اپنے مالک کی بات مارا کر, کنکریاں کلمہ پڑ رہی ہیں, اس تمہیں ہنانا جدائی پر چیخ چیخ کر رو رہا ہے کہ مسجد کے سارے لوگ سن رہے ہیں, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. یہ بشری تقاضے نہیں, اسے بشری تقاضا نہیں کہا جاتا. تو ایک طرف نگاہ ڈالنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو بشر نہیں ہو سکتے, اس لیے فرق عالم ایسے افعال ہیں کہ جو بشری تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں, یہ کوئی اور ٹھیک ہے. مگر جب دوسرے طرف دیکھ رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, پانی بھی پی رہے ہیں, ضروریات زندگی پورا کر رہے ہیں, شادی بھی ہو رہی ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, سو بھی رہے ہیں, عبادات بھی کر رہے ہیں, تو تمام بشری تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اسی کو اعلی حضرت نے بڑے روکے لب و لہجے میں کہا ہے, اور اس کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں. شعر میں جو کہا ہے انہوں نے, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں, ممکن میں یہ قدرت کہاں, واجب میں عبدیت کہاں, حیران ہوں یہ بھی ہے خطا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہہ رہے ممکن میں یہ قدرت کہاں, سورج کا دو ٹکڑے کر دوبا سورج پلٹا دینا, چاند کا دو ٹکڑے کر دینا, پتھر کو بلا لینا, مٹھی سے کلمہ پڑھوانا, دانوں سے بات کروانا, اگلیوں کو گھائیوں سے پانی نکالنا, یہ ممکن آدمی جو ممکن, جس کے مطلب ہے کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوگا, آدمی ہے زندہ ہوا مر گیا, اس میں ایسی کیپیسٹی کہاں ہو سکتی ہے. مگر واجب میں عبدیت کہاں, واجب اللہ. اور جب ان قدرتوں کو دیکھ کر کے دماغ واجب کی طرف بڑھا کہ نہیں یہ تو خدائی ذات ہو سکتی, اس میں کیا بندہ ہے, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, سوتے بھی, خدا بھی نہیں ہو سکتے, تو اب ہے کیا, اب ہے کیا, کیا ابو بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, یا ابو بکر میری حقیقت حقیقت کو میرے اختلاف کوئی بس بات نہیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ خدا کی قسم ہے. حضور کے تعلق سے بڑی افسوسناک باتیں ہیں کہ جو لوگ پتہ نہیں کس انداز میں سوچ لیتے ہیں. اور یہ صرف وجہ یہ ہے کہ اسلاف کی کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا, لائی بھی نہیں علم ہے, اسلاف کی کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے, اسلاف کے طریقے سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. بزرگوں کی جو ہماری کتابیں ہیں نا, ان سے اگر رشتہ باقی رہا ہوتا تو وہ جو کتابیں ایمان کو سنوارنے والی تھیں ان کو تو بالکل دفنا دیا گیا ہے, دفنا دیا گیا ہے. اس لیے روح کی مبالغی کہاں باقی رہ گئی ہے. مسئلے والا روم سے پڑھیے, ہمارے بمارے پڑھیے, طب تنابل پڑھیے, مرکوزات سرکار کا انواز پڑھیے, باتیں پتہ چلے گی. ہاں اس کا آج کل بہت بدتمیزی کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں, بہت زیادہ بکواسیں کر رہے ہیں. بس اس کا سیدھا جواب ہے, کوئی زمرو بھی لگو مرو کے راما, جب ایسے لئیم اور بےہودہ لوگوں کے درمیان سے گزرنا پڑا, ان کی بکواسیں سنو, تو اللہ کی پناہ مانگ لو, وسیع اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اگر یہ قوت ہے کہ آپ جواب دے سکتے ہو ٹھیک ہے, ورنہ خاموشی ہی میں زندگی تو وہ اپنے بارے میں بول رہے ہیں نا, اپنے بارے میں اپنا جو بول رہا تھا تو اپنی ذات کے علاوہ بول رہا تھا, تو یہ بات ہو گئی کہ جو آیت کریمہ یہاں پہ انما نبشر مثلکم ہے, یہ کیوں اتاری گئی, لوگ پیش کرتے کیوں اتاری گئی, اس کا جواب دینے کے لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان حجاب ہے تو انہوں نے فرمایا حجاب نہیں، بشر میں بھی ہوں بشر تم بھی ہو، تمہارے ساتھ بھی تقاضے میرے ساتھ بھی تقاضے، لہٰذا کوئی حجاب نہیں ہے. اب تم اس بات کو ایکسکیوز کر رہے ہو کہ حجاب ہے، اس بنیاد پر ہم آپ کی بات قبول کرنے سے ذرا سا سمجھ بات نہیں آ رہی ہے، تو کوئی جواب ہی نہیں اس کا ہے. اس کے جواب کو کلیفیکیشن کر دیا گیا. فاستقیموا الیہ فاستغفروا، تو اس کے حضور سیدھے رہو، اسی سے معافی مانگو
اللہ ہی سے،
اور اتنا جان لو کہ مشرکین کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کون مشرک؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرت ہم کافرون، وہ مشرک جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے صرف ایک لفظ وہ بھی زکات کے ساتھ خصوص کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سیدی اعلی حضرت نے ترجمہ کے بعد جو اس پر تفسیر سعود الفاظ نے فرمائی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ زکات سے منع کرتے ہیں اور یہ بتایا کہ زکات سے روکنا گویا کہ مشرکین کا عمل ہے. اس سلسلے میں کئی اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ اس سے کیا مراد لا یؤتون الزکات سے. لا یؤتون الزکات سے بعض ارباب علم نے یہ بات مراد لی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بعض لوگوں نے اس کا معنی مراد لیا ہے، اور اس طرح سے تین چار قول نقل کیے گئے مفسرین نقل کیے گئے قوم بلا حکم کا کرو اور یہ ذرا صلاح کر کے ممکن ہو، یا پھر اس کا یہ کہ لغوی مارا دیا جائے. زکات کہتے ہیں صفائی کو، بتا چکا ہوں اس سے پہلے میں. زکیون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا. تو زکات تو زکات اس لیے کہ زکات مال کے میل کو صاف کر کے حلال کر دیتا ہے. تو لائل زکات یعنی اسلامی اقدار کو قبول نہ کر کے اپنی غلاظتوں کو دور نہیں کرتے ہیں کہ تاکہ اس سائی اور ستھرائی پر ہو جائیں جو اسلام کی خصوصیات سے ایمان بھی ہو سکتا ہے. اللہ عالم، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کیے ان کے لیے بے انتہا سوال. ایک رکوع پورا ہوا، اب اس کے بعد ایک بڑی اختلافی گفتگو چل رہی ہے، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میں ایک ساتھ تقریباً آیت نمبر 12 تک ترجمہ جا رہا ہے، ایک ساتھ پڑھوں گا. اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِلِي خَلْقَ الْأَرْضَ فِي خَلَقَ رَفِي يَوْمَئِينَ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَازَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تم فرماؤ کیا لوگ اس انکار رکھتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور اس کے برابر ٹھہراتے ہو وہ سارے خان کا رب ہے، اور اس میں یعنی زمین میں اس کے اوپر سے لنگر لیے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں. ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو پھر آسمان کی طرف قدم ہے اور وہ ہوا تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے نہ خوشی سے. دونوں نے عرض کی کہ ہم رحمت کے ساتھ حاضر ہوئی تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے اور ہمیں نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا یعنی سورج چاند روشنی سے اور جبانی کے لیے فرشتوں کو مہر مقرر کر دیا، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے. یہ بہت
کسی کا جواب ہے
وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت اہم مسئلہ ہے. اس میں تخلیق کائنات کا مرحلہ وار ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے زمین اور آسمان کو کب پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، تو اس سلسلے میں حدیث کی تشریح ضروری ہے. اللہ نے آسمان اور زمین کو کل 6 دن میں بنائے. ایک آیت کریمہ اس سلسلے میں آئی ہوئی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے کل 6 دن میں بنایا. کل 6 دن میں. یہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں بنایا، اور پھر فرمایا کہ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام. اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھے اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی. یہ سب ملا کر چار دن ہوئے. اچھا سا نہیں چار ہی دن. یہ بھی سنے آپ. اور پھر فرماتا ہے رب کریم کہ فقضاهن سبع سماوات في يومين, تو انہیں پورے سات آسمان کر دیا دو دن میں. چھ ہوئے. اب اس آیت کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کی. انہوں نے یہ سمجھا کہ چار دن یہ ہو گئے, دو دن میں زمین کی پیدائش اور دو دن میں آسمان کی پیدائش, تو کل کتنا ہوا؟ آٹھ دن. اور ہفتہ ہوتا کہ دن کا ہے, ایک دن کہاں سے آیا؟ زیادہ تشریح بالکل غلط. اربعۃ ایام کی تشریح کرتے ہوئے جو فرمایا ہے علماء نے, مفسرین نے فرمایا, وہ یہ ہے کہ رب کریم نے چار دن میں زمین اور زمین کے لوازمات پیدا فرمائے. وہ ایسا کیا کہ دو دن میں تخلیق زمین ہوگی, زمین کی, لیکن زمین کے ساتھ جو چیزیں لازم تھیں, وہ جالا پیلا رواسیا, اس کے اوپر لنگر رکھا, وہ با کا پیا, پھر اس میں برکتیں پیدا فرمائی, وَقَدَّ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اور اس نے روزیاں مقرر فرمائی. یہ کل کتنے دن میں؟ دو دن میں. تو دو زمین کی پیدائش اور دو دن, یہ کل کتنا ہوا؟ چار دن. اور دو دن کل کتنا ہوا؟ چھ دن. اب ابھی ریسنٹلی ایک ہے ہمارے, کیا نام ان کا ہے, حضرت علی, بنگلہ دیش کے ہیں. تو انٹرنیٹ پر کہیں وہ دیکھا تو اس میں کسی نے بڑی بدتمیزی کی بکواس, تو وہ فوراً لے آئے میرے پاس کہ اس کا جواب لکھنا چاہیے. میں نے کہا تو میری انگریزی رہتی اچھی نہیں ہے, میں اسے اپنے بہت ہی قریبی دوست سے ترجمہ کرواؤں گا. حالانکہ میں نے انتخاب غلط کیا تھا, کیونکہ آزمودارا بار دیگر میں آزما, ایک بار جس کو آزما لو دوسرے بار نہیں آزمانا چاہیے. تو ان صاحب کو میں نے دے دیا. تو دو تین چار دن رکھنے کے بعد لا کر کے کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں خاموش ہو گیا.
میں آپ کا نام لے لیا بھائی. میں نے کہا کہ اس کو آپ جواب دیں گے,
دیکھیں ابن کثیر اور قرطبی دونوں کو میں ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں, اور یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کے فرمودات کیا ہیں. پہلے میں تفصیلات تمام بیان کر دوں حدیث پاک کی روشنی میں, سنے غور سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, مثلا آسمانوں کو ٹک ہوا کہ سورج کلام کرنے والوں کے لیے کیا گیا کہ ان کو جس طرح سے بات کرنے والا سامنے سے بات کرتا, اس طرح سے زمین اور آسمان دونوں رب کریم کے حضور گفتگو کر رہے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ زمین کے اس حصے نے کلام کیا جہاں کعبہ بنایا گیا ہے نا. جب رب کریم نے فرمایا کہ وقال لها وللارض اطيعا طوعا او كرها, اللہ نے اس سے اور آن سے پر زمین سے فرمایا کہ آ جاؤ. اطینا طائعین, تو کیا کہا ہوگا؟ قالتا اطینا طائعین, تو دونوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہو کر کے آئے. تو قالتا اطینا طائعین کس نے کہا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ بولا جہاں کعبہ شریف بنایا گیا. سمجھا؟ اور آسمان سے اس حصے میں کلام کیا جو ٹھیک کعبہ شریف کے اوپر بیت المعمور والا حصہ ہے.
اللہ
امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین اطاعت گزاری یہ اطاعت گزاری کا اعتراض نہ کرتے تو انہیں اس کی سزا دی جاتی جس کا احساس بھی انہیں ہوگا. دو دن میں ساتوں آسمان اس نے بنا دیے یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن, اور ہر آسمان اس نے جو دو چیزیں اور جیسے جیسے فرشتے مقرر کرنے چاہے مقرر فرما دیے, اور دنیا کے آسمان کو اس نے ستاروں سے مزین کر دیا جو زمین پر چمکتے رہتے ہیں, اور جو ان شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں جو ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں. یہ تدبیر و اندازہ اس اللہ کا قائم کردہ جو سب پر باہر جو کائنات کے ایک چپے کی ہر بھی کھلی چیز کو حرکت کو جانتا ہے. ابن جریر روایت ہے یہودیوں نے حضور سے آسمان و زمین کی پیدائش کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا اتوار اور اس کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا, اتوار اور پیر کو زمین, اور پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا, اور جتنے نفع بخش اس کے اندر چیزیں ہیں اس میں ہیں ان کو بدھ کے دن پیدا کیا یعنی وینسڈے کو, درختوں کو پانی کو شہروں کو اور آبادی اور اجالے کو پیدا کیا تو یہ چار دن کل ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ نے عیسائی کی طرح فرمایا کہ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن ستاروں کو اور چاند سورج کو اور فرشتوں کو پیدا کیا, تین ساعت کے باقی رہنے گا. پھر اس کے بعد ایک اور بتائی ہوئی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی, نہیں آگے چل کر کے اس میں ایک سوال سے جواب دیا گیا ہے. پھر دوسری ساتھ میں ہر چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور تیسری میں آدم کو پیدا کیا انہیں جنت میں بسایا جس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا, اور آخری ساتھ وہاں سے نکال دی. یہودیوں نے کہا کہ حضور اس کے بعد کیا ہوا, فرمایا عرش مستوی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ سب تو ٹھیک کہا لیکن آخر یہ کہی کہ پھر آرام حاصل کیا یعنی یہودیوں نے. انہوں نے پوچھا کہ چھ دن تو سارے کام ہوئے لیکن ساتویں دن کام کیا کیا کیا, تو رب کریم نے فرمایا عرش پر استماع فرمایا یہ تھا اس کی شان کے لائق ہے. یہودیوں نے کہا کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں چھ دن کی لیکن آخری والی بات آپ نے صحیح نہیں کہی, وہ کیا ہونا چاہیے کہ سیٹرڈے کو آرام کیا بات اللہ. پھر ایک اور روایت آئی ہوئی ہے, روایت کرتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر اسے امام قرطبی نے بیان کیا ہے حدیث میں تفصیل میں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا, اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا, درخت تین والے دن پیدا کیے, مکروہات ناپسندیدگی کو منگل کے دن, نور کو بدھ کے دن پیدا کیا, اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلایا, اور جمعہ کے دن علیہ السلام کو پیدا کیا. جمعہ کے دن جمعہ کے آخری ساتھ میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر مخلوقات پوری ہو گئی. امام قرطبی نے اس سلسلے میں ایک اور قول نقل کیا ہے, وقال مجاہد وجوب من الستۃ الایام کالف سنۃ مما تعدون. آپ کے سوال کا جواب, آپ نے کہا کہ اتنی کیا ضرورت تھی, وہ تو قادر مطلق ہے کہ تم کہہ دے چیز ہو جائے. اس کا جواب امام مجاہد یہ تابعی ہیں اور قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یوم من الست الایام یوسف تفہمو, وقال مجاہد یوم من الست الایام کہ الف سنۃ مما تعدون کہ چھ دنوں میں کا ایک دن اس کی مثال یہ ہے جیسے ایک ہزار دن جو تم شمار کر دو. تو رب کریم نے جو یہ فرمایا ہے کہ چھ دن میں, یہ ہمارے دماغ کی سمجھ کے لیے فرمایا ہے اس لیے کہ ہم محسوسات کی روشنی میں کسی چیز کی جاننے کے عادی ہیں. دنوں کے ذریعے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نا, وقتوں کے ذریعے کاؤنٹ کرتے ہیں نا, مگر رب کریم کے حضور وہ ایک نقطے سے کم جو لمحات پیدا کرنے کے ہیں نا, ایک نقطے سے بھی کم تھی. لہذا یہ جو چھ دن کی قید لگائی گئی ہے یہ ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہے بس.
جی ہاں
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 ہاں بالکل.
ہمارا
سمجھا رہا ہے نا, یہ صرف جتنی بھی قرآن پاک میں اس طرح کی مثالیں آئی ہیں نا وہ صرف ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے بس. ورنہ وہ قادر مطلق قرآن خود کہتا ہے کہ اذا اراد خیرا یقول له کن فیکون, جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, ہو جاتی ہے. اب اس نے کہا ہو جا, ہو جاتی ہے, تو یہ ہو جاتی ہے اس کے لیے لمحاتی ہے, ہمارے لیے ملین ملین ٹریلین ٹریلین سالیں بکری ہوئی ہے. انہوں نے یہ سمجھانے کے لیے پیچھے سمجھانے کے لیے نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہمیں فرماتے ہیں, بڑی بات ہے سنیں, فرماتے ہیں کہ عن عبد الله بن سلام قال خلق الله الارض في يومين, حضرت عبد الله بن سلام کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو دو دن میں پیدا فرمایا, وقدر فيها اقباطها في يومين, اور اس کے اندر کی ساری چیزیں جو خوراک وغیرہ کی دو دن میں, وخلق السماوات في يومين, اور آسمانوں کو دو دن میں فرمایا, تو زمین کو یوم الاحد والاثنین پیدا کیا. خلق الارض في اليوم في يوم الاحد والاثنین, یعنی یک شنبہ اور شنبہ اتوار اور پیر کو زمین کو پیدا فرمایا. وقد رفی اقواتا یوم الثلاثاء و یوم الاربعاء, اور اس کے اندر چیزیں تھیں اس کو کس کے دن پیدا کیا, منگل اور بدھ کو, چار دن ہو گئے. وخلق السماوات فی یوم الخمیس و یوم الجمعہ, اور آسمان کو جمعرات اور جمعہ کے دن پیدا فرمایا. انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے. اچھا صاحب یہ بات یہاں پہ ایک ورڈ آیا ہوا ہے ما اللسین, ٹھیک جواب پوچھنے والا, اب ذرا غور کیجیے ان تفصیلات کو کہ وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ, اور پھر اس کے بعد وبارک فیہا, اور اس میں برکتیں. یہ اللہ کی قدرت دیکھیں, وہی قادر مطلق ہے کہ زمین کے جس حصے میں جس قسم کا خزانہ اللہ نے رکھا ہے وہاں پہ اسی طرح کے لوگوں کی آبادی بسی ہوئی ہے. کیا بات سمجھ آئی؟ وہاں پہ اسی طرح کے لوگوں کی آبادی بھی بسی ہوئی, تاکہ زمینی اثرات سے وہ اسی طرح سے فائدہ مند ہو سکے. میں مثال دیکھنا چاہتا ہوں, ہم ایشیائی لوگ ہیں, یہاں تو مائگریٹ کر کے آئے ہیں نا, یہ مائگریٹ کر کے آئے ہیں, یہاں پہ رہ رہے ہیں الاسکا میں یا سائبیریا میں, رہنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بڑی فطرت جو ہے اس زمین سے متعلق ہے کہ یہ زمین کے اندر اللہ جل شانہ نے ہماری فطرت کے تقاضے محفوظ فرما لیے. اب اگر آپ لے جا کر کے الاسکا کے رہنے والے کو کر دو وہاں پہ یہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں کر دو لے جا کر, یا افریقہ کے اس میں ڈیزرٹ علاقے میں کر دیجیے, تو کیا صورتحال اس کی ہوگی؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر بسنے والوں کو اسی طبعی موافقت کے ساتھ رکھا ہے جس طرح سے زمین ہے اور جس طرح سے ان کی طبیعت ہے, دونوں کو ایک کر دیا ہے. اور یاد رکھیں ابن خلدون نے سلسلے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے, وہ کیا لکھتا ہے, لکھتے ہیں کہ زمین کے طبعی اثرات ہوتے ہیں رہنے والوں, زمین کے طبعی اثرات ہوتے ہیں زمین پر رہنے والے, وہاں میں رہتے ہیں وہ. اسی لیے تہذیبیں جو بنی ہوئی ہیں نا وہ زمینی اثرات کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں. عرب کی تہذیب, مغرب کی تہذیب, ایشیا کی تہذیب, ہر تہذیب الگ الگ ہے, تو زمینی اثرات کی بنیاد پر. تیسری بات جو اس میں اور ہے وہ یہ کہ مبارک فیہا, اس کے اندر برکتیں رہتی ہیں, برکت کی کوئی قید نہیں بیان فرمائی ہوتا. لفظ برکت کو قرآن مقدس میں کئی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. کبھی لفظ برکت کو عوامر کے معنی میں اللہ کی
آپ اللہ کے امر کے معنی میں استعمال کیجیے.
اور کبھی لفظ برکت کو پانی وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, کبھی برکت کو رمضان میں استعمال, کبھی برکت کو قرآن کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے, یہ سارے معنی.
لیکن زمین کے اندر کتنی برکت ہے؟
پہلے ایک آدمی جانتا تھا کہ زمین میں برکت ہے کیا؟
پانی اس کے اندر سے نکلتا ہے, مٹی کا تیل نکلتا ہے, اس کو کارپیٹ بولتے ہیں,
اور کوئلہ نکلتا ہے, اس سے انگیٹھی جلاتے ہیں بس. مگر قربان جائیے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو. ابھی میں ایک دن رپورٹ پڑھ رہا تھا اس کی انٹرنیٹ پر, بی بی سی, اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ سعودیہ وغیرہ میں اب وہ لوگ ان کانوں کو بند کرتے رہے ہیں جہاں سے اب تک سونا نکالتے ہیں, تو اب اس کی جگہ کے بعد دوسری جگہ کانوں کو کھول چکے, وہ بھی عربی میں. اللہ کے رسول نے صرف ایک مرتبہ یہ فرما دیا تھا کہ اگر میں تم چاہو تو میں بہت سے کہہ دوں تو بہت سونے کا پہاڑ بن جائے. پھر فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے خزانوں کو قیامت کے قریب اگل دی. ممکن ہے اس حدیث کی کوئی اور بھی تشریح ہو آگے چل کر کے, لیکن فی الحال اس حدیث کی اس سے اچھی تشریح کیا ہو سکتی ہے کہ زمین کے اندر اللہ جل شانہ نے آج خدائی پرواز یا خلائی تسخیرات کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے اس کا؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ تسخیر کائنات کا جتنا بھی ذریعہ اللہ نے سب زمین ہی کے اندر رکھا ہے. آج ریل پر پہنچ کر کے صاحب وہ اس کی تصویریں لے رہے ہیں صاحب, مختلف طریقے کی, یہ وہ کیسے پہنچا ہوگی وہاں, کیا وسائل تھے اس کے؟ اگر زمینی خزانوں کے وسائل ان کے پاس نہ ہوتے, بھائی اتنے میٹر نکالے گئے, یہی نکالے گئے جو اس کے اندر فیول استعمال کیا جاتا ہے, یہی کہ استعمال کیا جاتا ہے, جو اس کے اندر کیڑے استعمال کیے جاتے ہیں, تو زمینی کی استعمال کیا, تو کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں. پرانے کے لوگ, زمانے کے لوگ اپنے اعتبار سے صاحب زمین کا چارہ, گائے کو کھانے کھلانے کا چارہ, آدمی کھلانے کا چارہ, جو کچھ ہوتا ہے زمین سے ملتا ہے. تو ہر ترقی یافتہ دور قرآن مقدس کی تشریحات کی روشنی میں اپنے زمانے کے تمام ترقی کی راہوں کو قرآن سے فائنڈ آؤٹ کر سکتا ہے. مقدر فیہا اقواتھا, اور اس میں روزیاں رکھ دی گئی ہیں. اچھا, اس کو بھی قید نہیں فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ کسی روزی عام کر دیا ہے, جانور کی روزی, سرنڈو پرند کی روزی, انسیکٹس کی روزی, اینیملس کی روزی, ساری روزیاں اسی طرح پر لکھا ہے. کمیونسٹ نظریات میں جو معاشی مساوات, معاشی مساوات کا جو نظریہ پایا جاتا ہے, صحیح میں ترجمہ کیا ہے؟ اکنامیکل اکویلٹی, اکنامیکل اکویلٹی, جو معاشی مساوات کا نظریہ پایا جاتا ہے, تو اس پر کچھ لوگوں نے اسلام اور کمیونزم کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کی. تو یہاں کہا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ, تو سوا ان کے معنی جو اکویلٹی ہوتی ہے نا, برابری, یہ نکالا کہ خزانہ یا دولت جو ہے فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکومت کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور حکومت اس کو برابر برابر ڈسٹریبیوٹ کرے. یہ کمیونسٹ کا رویہ, مگر اس پر تفریح بلا دفعہ پائیے کہ جس آیت کو لے کر کے کہا گیا کہ سوا الصاحبی, یہ تو خالی آدمیوں کے لیے تو ہے نہیں, یہ تو مخلوقات الہیہ جتنی بھی تعلق رکھتی ہے زمین سے سب کے لیے ہے, چاہے انسان ہو, جانور ہو, کیڑے مکوڑے ہوں, حشرات الارض ہوں, سب کو رب کریم برابر روزی دے رہا ہے. کیا بات سمجھ آئی اس سے؟ اللہ جل شانہ سب کو برابر روزی دے رہا ہے. لفظ برابر کو غور سے دیکھیں, برابر کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کی حیثیت کے مطابق یہاں پہ یہ جملہ بنانا پڑے گا, اس کی حیثیت کے مطابق. مثلا ایک مرغی کا چوزا جو چھوٹا سا ہے, یا ایک بچہ, انسان کا بچہ دو مہینے کا بچہ کیا وہ اسی برابر روزی کھا سکتا ہے جس طرح سے ایک نوجوان کھا سکتا ہے؟ دونوں کی روزیوں میں فرق ہے. ایک مرغی کا بچہ بہت سی جگہ دل دل مان چڑھاتا ہے پھر روزی کھا سکتا ہے، جو ایک بہت بڑا نوجوان قسم کا مرغ ہوگا اس کو دعوت کھا سکتا ہے. پھر زمین میں ایک کیڑا، بہت چھوٹا سا کیڑا جو نقطے کے برابر ہوتا ہے، اتنا چھوٹا کیڑا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی تو زمین روزی کھا رہا ہے اور اسی بھی ساتھی اپنا روز کھا رہا ہے. کیا دونوں کی برابر رکھتی؟ نہیں. یہاں کیفیت تو صلاحیت برات ہے. زیادہ کمیٹی جو نظریہ پیش تھا، جن کی حمایت میں کمیونسٹی مسلمانوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے کتابیں لکھنی شروع کر، ایسا یہ ہوگی نا کہ ہماری قوم بڑے غریب نظریات سے متاثر ہو کر اس کی بولیاں بولنی شروع کر دی. یہ بہت بڑی مان کی کمزوری ہار رہا ہے، لیکن اس کی بولی وہ سب تک نہیں بولے گا جب تک مطمئن نہ ہو جائے. یہ خصوصیت ہمارے اثرات سے آ جاتی ہے. ہمارے سائنس کی طرف کوئی اثرات نہیں ہے. جہاز تیار ہے، ٹیلی ویژن ریڈیو پر کیا ساری چیزیں، لیکن ہمیں اہل سنت اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کا بڑھایا نہیں کی. بلکہ ایڈیٹر کو لکھتے ہیں کہ رفیقہ، اس طرح سے جملہ رفیقہ، آپ اسلام کو سائنس کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، سائنس کو اسلام کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں. جہاں سائنس اسلام کا ساتھ دے گی ہم اس سائنس کو مانیں گے، اور جہاں اسلام کا ساتھ نہیں دے گی ہم اس کو الگ کر دیں گے. یہ ہوا. اس طرح سے کمیونسٹ مسلمان کچھ تھے لفظی طور پر، لو کمیونسٹ مسلمان لفظی طور پر، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب نہیں صاحب مساوات ہونی چاہیے، ہے نا، مساوات ہونی چاہیے. لہذا سرمایہ فرد کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، سرمایہ حکومت کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کاش انہوں نے سوچا ہوتا کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اور خلافت راشدہ کا جو بہت ہی زرین دور ہے، کیا اس زمانے میں سرمایہ فرد کے ہاتھ میں تھا کہ حکومت کے ہاتھ میں تھا؟ اگر مسلمان ہو تو مسلمان اسلامی ہے، سوچو. سرمایہ اس وقت بھی فرد کے ہاتھ میں تھا، فرد حکومت کو سپورٹ کر کے حکومت کو اسٹیبلش کر رہا ہے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ رب کریم نے آسمان و زمین کو چھ دن دیر بنایا ہے. اب رہے گی بات ساتویں دن کیا کیا، سو مستوا سما، پھر عرش پر مستوی ہوا. استوا کا معنی آیت متشابہات سے ہے، کچھ کسی کو نہیں معلوم ہے. پھر اس کی شان کے لائے تو ہم کیوں اس کو پابند کرتے ہو کہ تھک گیا تھا اور پھر آرام کیا؟ اب یہاں سے لے کر کے آخر آئے رکوع تک بہت سرسری انداز میں، لیکن پہلے شان رضو بیان کر دیا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں حبیب کے پاس، قریش مکہ میں بڑے بڑے لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں. موضوع بحث کیا تھا؟ بس حضور کی ذات، یار انہوں نے تو وہ ہم بتائی ہے معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ، نقل کفر کفر نباشت، کہ ہمارے باپ دادا کے سارے لوگوں کو انہوں نے تو بالکل دماغ برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو وہاں سے آیا، وہ کہتا ہے کہ بھتیجے آپ ذرا دیکھو کہ آپ نے کتنی غلط بات کی ہے. آپ نے تو اپنے باپ دادا عبد المطلب، ابو طالب، عبداللہ، کسی کو نہیں، سب کے خلاف آپ کس کی ملے. اگر آپ یہ چاہتے ہو قوم آپ کو سردار بنا لے، ہم تیار ہیں، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے. اگر آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے، ہم لوگ کتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ قوم کی کسی بچی سے آپ نکاح کرنا چاہیں تو ہم دسیوں خوبصورت لڑکیاں آپ کے نکاح کے دے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی جنات یا طبیعت کی خرابی یا سفراوی مادہ بڑھ گیا ہے، یہ میں حقیقی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، سب سفراخی مادہ بڑھ گیا ہے تو اس کا علاج کر دیا جائے. حضور سنتے رہے. جب وہ ساری باتیں کہہ چکا، حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع. پڑھتے گئے آئے کہ سجدہ پر پہنچے، سجدہ کیا، پھر پڑھتے گئے ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول یہاں پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا, جو میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, تو عُتْبَى ابن رَبِيعَ نے فوراً اپنا ہاتھ حضور کے منہ پر رکھ دیا, فوراً کہا کہ بس اب اس کے بعد میں کچھ نہیں. اس کے بعد اٹھا چلا آیا, اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہوا کیا, معاملہ کیا ہوا, کہا تم کو نہیں معلوم, یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے جتنی دیر تک اور ساری باتیں کی وہ تو میں سنتا رہا, لیکن جب عاد و ثمود کے عذاب کی بات آئی تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ اگر یہ کہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے, اس لیے میں نے ان کے منہ پر ہاتھ زمانے کا کافی بھی روز تھا آج کل کا. تو اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے. اب اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت فرمائے, فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود, پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی. جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو, بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا, تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. یہ تفصیلاً قرآن پیش کر رہا ہے کہ عاد و ثمود کے زمانے میں بھی یہی بات تھی کہ پیغمبران اعظام صبح و شام ان کے گھروں پہ جا کر پکڑ پکڑ کے انہیں دین کی دعوت دیتے تھے کہ یہ مانو یہ مانو, ورنہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. تو کیا کہتے تھے, ہم تمہاری کوئی بات نہیں سننے والے. تو وہ جو آج تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے وقالوا من اشد منا قوت, اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور, قوم عاد بڑی طاقتور قوم. سورہ بروج میں اس کا ذکر ہے کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد, وہ قوم عاد تھی کہ جس کی مثال اللہ نے زمین میں اس وقت تک پیدا ہی نہیں کی. وہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے جو ہم کو ڈاؤن کرے گا. تو قرآن نے کہا حوالہ میرا ہوں ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون, اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, اللہ تو اس سے زیادہ طاقتور, اس نے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج ان کی شامت کے دنوں میں کہ انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں, اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی. تو یہ قوم عاد کا حال تھا کہ قوم عاد کے منہ پر, اس کا ذکر سورہ کئی جگہ ہو چکا ہے اس سے پہلے بھی اور آگے بھی آئے گا, ایسی شدید قسم کی آندھی بھیجی, ایسی شدید قسم کی آندھی, اس کی سردی فریزنگ سے بھی نیچے تھی, تیزی اتنی شدید کی مکانات اڑ گئے, اور سخت قسم کی کھٹاٹو بارش کی اس کے طرف, لیکن بارش نہیں ہوئی, بارش نہیں ہوئی. تو قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد قوم ثمود کی طرف, وَأَمَّا ثَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى الْهُدَى, اور رہے ثمود انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر, سوجنا یہ ہندی کا ورڈ استعمال کیا ہے بریلی کی زبان میں, سوجنا دکھائی پڑنا, سوجنا دکھائی پڑنا, دکھائی پڑنا نظر آنا, تمہیں سوجتا نہیں دکھائی پڑنا, تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک میں آ گیا. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ عذاب الہون بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, سزا ان کے کیے کی, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے, یعنی ان کے زمانے کے پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام. تو دو قوموں کا عذاب کا ذکر کر دیا گیا, یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ یہ جو قریش مکہ بیٹھ کر کے یا بکواسیں کر رہے ہیں اور حضور کے خلاف مہاداراجیوں کا پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں ان کو سنا دو کہ اسے بڑی بڑی قوتیں تباہ کر دی گئی ہیں, ان کا دن بھی گنا جا چکا ہے. ان شاء اللہ اگلے وقت انتظار کیجیے. جب پڑھنا چاہا, جب ذکر کیا جو محمد ابو فاضل قرآن مقدس کی طرح تقسیم ہوگی, اس سے کوئی غلطی نہیں سما فرما دے, جن کی تقریبات کوئی غلطی نہیں سما فرما دے. اللہ تو قریب ہے, قرآن پاک کو ہماری زندگی اور زندگی میں ایسا ناچ فرما دے کہ اس کی روشنی ہماری زندگی گزرے. موت کے وقت, نزا کے وقت قرآن پاک کو ہمارے لیے بابرکت اور باسعید بنا کر کے رضا کی سختی کو آسان فرما, قبر میں ہمارے لیے امین نور اور روشنی بنا دے, اور حشر میں ہمارے لیے حادی بنا دے, اور جنت میں ہمارا مصاحب بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عشيه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.